وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اکرام اور عزت کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ دو جمعہ اولاد کی تربیت سے متعلق دو بیان ہوئے. ایک اولاد کی تربیت کے عام اصول اور دوسرے نفسیاتی تربیت کے اصول بیان ہوئے. انشاءاللہ اولاد کی تربیت پر اور بہت سارے بیانات ہوں گے. یہ چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ اس میں ظاہر ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس لیے مناسب ہوا کہ اس جمعہ میں معراج کو یاد کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خاص دنوں کی یاد دلاؤ. قرآن مجید کے موضوعات میں سے ایک خاص موضوع حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اصول میں لکھا، تذکیر بایام اللہ، اللہ کے مخصوص دنوں کے ذریعے سے لوگوں کو تنبیہ کرنا، ان کے دلوں میں یاد دہانی کی کیفیت پیدا کرنا. جو مختلف اہم ترین واقعات ہوئے دنیا میں جو اللہ کو یاد دلاتے ہیں، اللہ کی طاقت کو یاد دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں، ان کا تذکرہ وہی کا خاص موضوع ہے. تو ہماری جو سال بھر کی ترتیب بھی ایسی ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی ایسا دن آتا ہے جو غفلت سے ہمیں دور کرتا ہے اور دین کی طرف موڑ دیتا ہے، آخرت کی فکر کی طرف ہمیں موڑ دیتا ہے. جیسے سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے اسلامی تاریخ کا. اب اسلامی تاریخ کا مہینہ یہ اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. اسی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا 10 محرم ہی کو، اور حضور نے فرمایا کہ دنیا کے بڑے بڑے واقعات 10 محرم ہی کو ہوئے. قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، دنیا بھی 10 محرم ہی کو بنی. اور سارے اقوال ہے تفسیر کی کتابوں میں. پھر اس کے بعد جو آخری مہینہ ہے حج کا جو مہینہ، وہ آخری مہینہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے. اس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان پیش کر دی تھی اللہ کے سامنے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر اللہ کے لیے چھری پھرائی. وہ خاص دن ہے قربانی کا دن، وہ بھی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح بندوں کو اللہ کے سامنے جھک جانا ہے اور اپنا سب کچھ پیش کر دینا ہے. پھر سال کا جو ابتدائی نصف ہے اس میں ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے. تو یہ خاص واقعہ ہے، بہت بڑی عظمت کی چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. اور پھر دوسرے آدھے نصف کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھ دیا جو بندوں کو تربیت دیتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو جنتی بنائیں، اور یہ درمیان سال میں ہے رجب، اس میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ معراج کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو اس معراج کے موقع سے بتایا کہ گویا امام الکل ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے، یہ اللہ کے نبی کی عظمت ثابت ہوئی معراج کے واقعے میں. اور معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ جیسا کہ گزشتہ عرض کیا گیا، اس کی پوری تفصیل ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سنانا چاہیے. آدمی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مرتبہ سنا سکتا ہے اپنے بچوں کو معراج کا واقعہ. تو بڑوں کا کام یہ ہے اپنے چھوٹوں کی تربیت کریں بالکل چھوٹی عمر میں ہی، اور اسی وقت ان کا ایمان بنائیں اللہ پر بھی، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کریں، آخرت کی عظمت پیدا کریں، اور اچھے برے اعمال کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس کا یقین پیدا کریں. اور جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی ایک معمولی چیز ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ اصل ہے ایمان بالغیب. یہ سب چیزیں ہم بچوں کے دلوں میں واقعات کے ذریعے سے بٹھا سکتے ہیں. تو معراج کا واقعہ بھی ایسا ہے کہ معراج کا واقعہ سنانے سے ہمارے بچوں کے دل میں حضور کی عظمت آئے گی، کتنے بڑے نبی ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی اس جسم کے ساتھ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر آپ کو بلایا، اور ہر جگہ قدم قدم پہ آپ کی عزت کا مظاہرہ فرمایا. لے جانے کے لیے نبیوں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل آئے، اعلیٰ ترین سواریوں کا انتظام ہوا، اور بیت المقدس مقدس جو پہلی مجلس تھی، پہلی منزل تھی، سارے نبیوں کی امامت آپ نے کی. پھر آسمانوں پہ گئے تو بہت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، بڑے بڑے انبیاء سے، اور انہوں نے آپ کی بڑائی کا عظمت کا اقرار کیا پورے نبیوں میں. اور پھر بعض روایات کے مطابق جو ہے آسمان میں بھی فرشتوں کی امامت فرمائی. پھر غیب کے سارے خزائن عجائب دیکھے، اور پھر کائنات کے حدود ختم ہو گئے، اس سے بھی آگے آپ بڑھ گئے. یہاں تک کہ ایک جگہ ایسی آئی کہ حضرت جبرائیل بھی رک گئے کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کے نبی اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی. تو اللہ کے رسول کی عظمت اس سے کتنی بیٹھے گی اگر اس کو کھول کے بولیں گے، آرام سے بچوں کے سامنے بولیں گے، تو اللہ کے نبی کی عظمت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان لائے ہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہے. اور پھر اسی معراج کے واقعے میں حضور نے جنت دیکھی، تو جنت کی جو تفصیل اس موقع پہ حضور نے بتائی وہ ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں. دوزخ دیکھیے، لوح قلم سب جو چیزیں دیکھی ہیں، سدرۃ المنتہا اس کی تفصیل ہم بتا سکتے ہیں، اور مختلف اعمال کی سزا کس انداز سے ہونے والی ہے وہ بھی حضور نے دیکھا ہے کہ فلاں گناہ کی سزا ایسے ہوگی، فلاں گناہ کی سزا ایسے ہوگی، دکھایا گیا آپ کو. تو اس سے بچوں کے دلوں میں گناہوں کی گھن آئے گی، گناہوں کے بارے میں سنجیدگی آئے گی. یہ سب کب ہوگا؟ جب اہتمام سے ہم بچوں کو ایسی چیزیں سنائیں. تو بہرحال معراج کا واقعہ بہت یاد رکھنے کے قابل ہے، دہرانے کے قابل ہے، گھروں میں مذاکرے کے قابل ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اصل کا معراج کے معنی ہیں عروج، عروج. تو انسان کے عروج کی وہی گویا انتہا ہو گئی، اتنی ساری حد بندیوں کی، کائنات کی حد بندیوں سے گزر کے جانا، اللہ تک پہنچ جانا. تو معراج انتہائی عروج، اس کے دو نام ہیں ہماری اسلامی لٹریچر میں، دو نام آتے ہیں، ایک ہے واقعہ اسراء، ایک ہے معراج. تو اسراء کہا جاتا ہے، اسراء کے نام سے سورہ بھی ہے، پندرہویں پارے میں جو سورہ ہے سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے. اسرا کے معنی ہے رات میں سفر کرانا. تو چونکہ یہ رات میں سفر ہوا تھا, مکے سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر, بیت المقدس کو دو طرح سے بول سکتے ہیں, بیت المقدس بھی بول سکتے ہیں, بیت المقدس. تو بیت المقدس تک جو سفر ہوا اس کا نام ہے اسرا, واقعہ اسرا. اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جو سفر ہوا اس کا نام ہے معراج. اس میں سب سے پہلا نقطہ جو توجہ دینے کا ہے کہ حضور پاک کی زندگی میں معراج کا واقعہ کب ہوا, اس میں بڑا سبق چھپا ہوا ہے کہ اللہ نے جو اتنی عزت دی کہ فرشتے آپ کے سامنے ادب کر رہے ہیں, پوری کائنات کے اندر آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے, آپ کی عظمت کا ڈنکا پٹ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے پورے غیب کے خزانے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, تو اتنی عزت کب ملی حضور پاک؟ یہ ہے بالکل مدینے کو جو آپ نے ہجرت کی ہے, مکے سے مدینے کو, بس اس سے کچھ مدت پہلے کا واقعہ. یہ وہ دن تھے جو حضور پاک کی زندگی کے سب سے سخت دن تھے, سب سے مشکل دن تھے, اور اللہ کے نبی نے پوری طرح اپنے آپ کو مٹا دیا تھا. اب قربانی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا, اب عاجزی, انکساری, فنائیت, اپنے آپ کو اللہ کے لیے زیرو کر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا, سب کچھ ہو گیا. ابتدا تو ایسے ہوئی کہ جب اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا, نبی بننے سے پہلے آپ کی پوزیشن بہت بڑی تھی مکے کے اندر, دنیاوی اعتبار سے مکہ پورے عرب کا سینٹر تھا اور پورے عرب کا جو سردار قبیلہ تھا قریش, قریش میں جو سب سے اعلیٰ شاخ تھی وہ بنی ہاشم کی آپ کی شاخ تھی, اور مکے میں پوری قوم آپ کا حضرت کرتی تھی, آپ کو لوگ عزت اور اکرام سے الصادق الامین کہہ کے پکارتے, سچا انسان, امانت دار انسان. لوگوں نے اپنا سرمایہ لا کے حضور کے پاس لگایا ہوا تھا تجارت کے اندر, اور حضور کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو لوگ مطمئن ہو جاتے تھے, تو بہت بڑی حیثیت تھی, جدھر سے گزر جائیں نام آیا تو لوگ ادب کرتے تھے. پھر آپ کے فرشتہ آیا اور اللہ کا نام آپ نے بلند کرنا شروع کیا, اللہ کی توحید, اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کی. تو کل تک جو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے وہ سب کے سب اچانک دشمن ہو گئے. یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا دور شروع ہوا, چاہنے والے, عزت کرنے والے ایک ایک کر کے سب دشمن ہو گئے. تین سال تک تو آپ نے جو ہے علل اعلان جو ہے اظہار نہیں کیا تھا, چپکے چپکے کام چل رہا تھا, تو مخالفت بھی وہ کانا پھوسی اور زبانی گفتگو کی حد تک تھی. جب آپ نے اعلان کیا تو مخالفت کے کئی مرحلے جو آپ کو تکلیف دی گئی, مختلف طرح سے ستایا گیا, ہر چیز کو اللہ کے نبی برداشت کرتے تھے. پہلے تو زبانیں چلی, غیبتیں, شکایتیں, تنقیدیں, نفرت کے بول, توہین کے بول, آپ کو ذلیل کرنے کی باتیں, دل دکھانے کی باتیں, اس پر بھی آپ رکے نہیں, اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کرنے کا جذبہ تھا. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے باضابطہ ستایا جانے لگا, گھر کے اندر کھانا پکانا مشکل تھا, پڑوس سے جو ہے آپ کے پکوان میں وہ بوٹی جس کو بولتے ہیں نا, جس کے اندر گندگی بھری رہتی ہے, وہ پھینکتے تھے لوگ, آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے, آپ کے اوپر آوازیں کستے تھے. پھر آپ سے متعلق جو لوگ ہیں سب کو ستایا جانے لگا, آپ کے جو ماننے والے تھے اس میں جو غلام تھے, باندیاں تھیں, ان کے اوپر تو سخت ظلم کیا گیا. حضرت بلال کو بالکل تپتی ہوئی چٹانوں پہ گھسیٹا جاتا تھا, مسلسل مارا جاتا تھا, آپ کے سارے صحابہ کو تکلیف دی گئی, آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی لوگوں نے, آپ کا دل دکھانے کے لیے بیٹیوں کے ساتھ اس کے ساتھ انتقام لیا, پورے رشتہ داروں کو پریشان کیا. بہرحال اتنے مظالم بڑے, سب کے علم ہیں کہ مدینے میں رہنا یہ مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا. تو صحابہ کرام کو اجازت ملی کہ اب مکہ چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں. تو ایک وقت آیا کہ مکہ پورا خالی ہو گیا حضور کے صحابہ سے, حضور پر ایمان لانے والوں سے. اور پھر ہر طرح سے ستانے کے بعد مکے والوں نے سوچا کہ ان کو جو تھوڑے بہت ان کے حمایتی جو بھی ہیں خاندان کی حمایت ہے وہ بھی ختم کر دی جائے. تو سب نے مل کے معاہدہ کیا کہ آپ کا جو گھرانہ ہے بنو ہاشم, اس گھرانے کو مکے سے نکال دیا جائے. اس میں مسلم تھوڑے تھے, زیادہ تو غیر مسلم تھے اس میں, تو ان کو مکے سے نکال دیا جائے اور سب مل کے ان کا بائیکاٹ کر دیں تو خاندان بھی پھر ان کو نکال دے گا, پھر اکیلے ہو جائیں گے تو آسانی سے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو سب نے مل کے بائیکاٹ کیا, سب کو گھروں سے نکال دیا. تو بنو ہاشم کے اس گھرانے کی ایک جو ہے شاہ شعیب ابی طالب نام کی گھاٹی تھی, پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی, وہاں جا کر یہ لوگ ایک دم تپتے ہوئے آسمان کے نیچے, کوئی آسرا نہیں, ڈیرے ڈال کر, کپڑے کے ڈیرے ڈال کے اس میں رہ گئے خاندان والے. اس میں ایمان والے بھی تھے جو ایمان نہیں لائے مگر رشتے دار تھے, اور سب نے ایسا بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ان تک پہنچے نہیں. یہ جو بائیکاٹ تھا کوئی ایک دن دو دن نہیں ہوا, تین سال تک چلا. حال یہ ہو گیا کہ آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ پتے کھانے پہ مجبور ہوئے, اور غلاظت کی جہاں مینگنیاں جو ہے وہ نکلتی تھی, اور پھر بچے بلبلاتے تھے. تو تین سال انتہائی سخت ایسے گزرے کہ آپ کے جو چچا تھے قبیلے کے سردار وہ بہت کمزور ہو گئے اتنے سخت حالات میں. تین سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو وحی آئی کہ بائیکاٹ کا جو معاہدہ کر کے سب قبیلوں نے لکھ کر کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکایا ہوا تھا, اس کو دیمک کھا چکی. حضور کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی. ادھر مختلف قبائل اندر اندر بے چین ہو رہے تھے کہ یہ کیا ظالمانہ حرکت ہے, اپنے رشتے دار ہیں لوگ اور ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے. اندر سے لوگ بے چین تھے لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا, بندھے ہوئے تھے. اب جیسے حضور نے خبر دے دی کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا, دیمک اس کو کھا گئی, سب لوگ دوڑے دوڑے وہ قبائل گئے اور معاہدہ نکالا گیا, تو اس میں اللہ کے نام کے علاوہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا, صرف اللہ کا نام بچ گیا تھا. پھر وہ مخالفین چاہتے تھے کہ پھر ایک نیا معاہدہ لکھ دیں, لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ بہت ہو گیا, ظلم ہو گیا, اور ہم تو اس طرح سے بائیکاٹ میں حصہ نہیں لے سکتے. بہرحال تین سال کے بعد وہ بائیکاٹ ختم ہوا. تو حضور کے چچا کافی کمزور ہو چکے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی وہ تین سال کے مصائب میں بہت کمزور ہو گئی, عمر بھی ان کی اچھی خاصی ہو گئی تھی. تو اس کے ختم ہونے کے کچھ ہی مدت بعد صرف ایک 10-12 دن کے وقفے سے چچا کا بھی انتقال ہوا, اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا. جو چچا تھے چونکہ قبیلے کے سردار تھے اس لیے ان کے ذریعے سے ہی حضور کی جان کی حفاظت ہوتی تھی گھر سے باہر نکلنے کی, اس لیے کہ عرب کے دستور کے مطابق کسی قبیلے کے آدمی کو چھیڑنے کا مطلب پورے قبیلے سے جنگ ہوتا تھا, چاہے وہ انصاف پر ہو نا انصافی پہ ہو, ہر حال میں قبیلے کے آدمی کی حفاظت سب لوگ کرتے تھے. تو چچا کی حفاظت کی وجہ سے حضور پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا, تو چچا کا بھی انتقال ہوا, اور صرف چند دن میں حضرت خدیجہ کا. جب حضور باہر مصیبتوں سے تھک کے گھر آتے تو گھر میں خدیجہ تسلی دیتی تھی, بڑی سمجھدار مدبر خاتون تھی, بہت ذہین تھی, بہت باوفا تھی, اور پہلے سے بہت باعزت مانی جاتی تھی پورے مکے کے اندر. تو ان سے حضور کو بڑی دھارس تھی. تو تھوڑے وقفے میں دونوں بھی گزر گئے تو حضور پر گیا صدموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا. اس لیے حضور نے کہا یہ عام الحزن ہے میرے لیے, صدموں کا سال ہے. اب چچا کا انتقال ہوتے ہی مکے میں آپ کی سیکورٹی ختم ہو گئی, اس لیے کہ چچا کے بعد جو سردار بنا بنو ہاشم کا وہ آپ کا جانی دشمن ابو لہب, یہ بھی ایک چچا تھا لیکن جانی دشمن تھا, اس نے سرداری ہاتھ میں لیتے ہی جو ہے آپ کی جو حفاظت کا عہد توڑ دیا کہ ہماری حفاظت نہیں ہے محمد کے ساتھ. تو اب اس زمانے کے حساب سے ایسا ہو گیا کہ کوئی بچہ بھی اگر تھوک دے مار دے توڑ دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس لیے کہ قبیلے کی حفاظت ختم ہوئی, اب کوئی بچانے والا نہیں, کوئی پولیس تو تھی نہیں وہاں, کوئی عدالت نہیں تھی, قبیلے ہی بچاتے تھے. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہتے ہو گئے. یہی وہ زمانہ تھا کہ مختلف قبائل کے پاس آپ جاتے اور کہتے کہ مجھے پناہ میں لے لو اپنی, اللہ کا رسول ہو تمہاری نگرانی میں کام کروں گا تو تم کو یہ فوائد ہوں گے, لیکن قبائل ڈرتے تھے, کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا تھا. تو حضور نے یہ سوچ کے کہ اب مکے والے تو بالکل مکے میں تو جینا مشکل ہو, اب کام ہی نہیں کر سکتے. عرب میں قریش کے بعد دوسرے نمبر کا پاورفل زبردست جو قبیلہ تھا وہ طائف والوں کا قبیلہ تھا, اور وہ لوگ ذرا ان کا اپوزیشن بھی کرتے تھے, ذرا مقام بھی بنانے کی چکر تھی ان کی, بڑے لوگ تو سوچا, اور حضور کے خاندان سے رشتہ داری بھی تھی. تو حضور نے سوچا کہ اگر طائف والا مضبوط قبیلہ یہ اگر سپورٹ دے, حفاظت میں لے لے, تو دین کا کام مضبوطی سے چل سکے گا. وہاں گئے, لیکن طائف کا واقعہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہاں کے تین بڑے سردار تھے. عام طور پہ ایک سردار کی گفتگو کا جو لیول ہوتا ہے ایک بڑے آدمی کا, اس کا بھی خیال نہیں کیا انہوں نے, بالکل گرے پڑے ہوئے گنڈے قسم کے لوگ جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں ایسی گفتگو کی. اور پھر شہر کے آوارہ نوجوانوں کو لگا دیا پیچھے کہ اس شخص کو تم لوگ دھکے دے دے کے نکال دو شہر سے, ذلیل کرنے کے لیے. اب ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب آپ چلتے تھے تو وہ لوگ پتھر مارتے تھے پاؤں پہ, نکلو نکلو شور کے ساتھ, انتہائی تذلیل کے ساتھ, اور جب پیروں سے خون جا رہا تھا, عمر بھی کافی تھی, 50 سال عمر ہو گئی تھی, تو اور آپ جب تھک کے بیٹھ جاتے پتھروں کی بارش کی وجہ سے تو وہ بغلوں میں ہاتھ دے کے سب دھکیلتے کہ نکلو نکلو, چلنے لگتے تو مارتے تھے. تو بڑی بے عزتی کا ماحول تھا, پورا آسمان گویا تھرا رہا تھا, پورے فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, پورا شہر جو ہے مذاق اڑا رہا ہے, مار پڑ رہی ہے. تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آئے, مدد کی پیشکش کی کہ یہ دو پہاڑوں کو ہم ملا کے ان کو ظالموں کو ختم کر دیں گے. تو بہرحال وہ بڑا ہی بے عزتی کا دن تھا, بڑی کمزوری کا, ذلت کا, دکھ کا, غم کا دن تھا, کوئی بچانے والا نہیں. ایک وقت وہ تھا نبی بننے سے پہلے کہ عرب کی بہت معزز ہستی تھی, اب ایک وقت ایسا آیا کہ پورا جیسے مجرموں کو جیسے مار مار کے بھگایا جاتا ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو دعا کی, بڑی تڑپتی دعا کی کہ اللہ کے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے, تو ایسے ظالموں کے سخت دلوں سنگ دلوں کے ہاتھ میں آپ نے مجھے دے دیا, اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے پھر کچھ پرواہ نہیں ہے, یہ کچھ کر لیں, اور اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو ہر حال میں منانا میرا کام. وہ بڑی دکھ بھری دعا ہے حضور کی, اور زندگی بھر اس دن کو حضور بھولے نہیں جو تکلیف پہنچی. بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سب سے دکھ بھرا دن کون سا تھا, تو فرمایا طائف کا دن. تو یہ معراج کب ہوئی وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضور کتنے مرحلوں سے گزرے, اتنی معزز, اور جب آپ نے نبوت کا کام شروع کیا آپ بہت پیسے والے تھے, اس لیے کہ پورے مکے والے آپ کو پیسہ دیتے تھے, آپ اجتماعی بزنس کرتے تھے کیونکہ امین تھے, اور جب آپ نے عوام الناس میں کام کرنا شروع کیا تو اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کہا اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, میں یکسو ہو کے کام کرنا چاہتا ہوں, ذرا میرا بزنس وغیرہ جو بھی ہے آپ دیکھ لیجئے, وہ اپنے چچا سے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے. حضرت عباس جو ہے بینکر تھے جاہلیت کے زمانے, بہت سود پہ پیسہ دینے والے تھے, بہت بڑا ان کا سودی کاروبار تھا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہاں محمد انک لبحر, محمد آپ کا بزنس ہم دیکھیں, آپ تو ایک سمندر ہے. یہ پوزیشن نبی بننے سے پہلے تھی, اور پھر پورا پیسہ ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, آج جو ہے لوگ اس طرح سے پتھر مار رہے ہیں. بڑی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ واپس آئے, اب مکے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ کوئی سپورٹ نہیں تھا, پھر بھی جو ہے ایک سردار تیار ہوا, اس کو جو پتا چلا, کسی طرح آپ مکے میں آئے, تشریف لائے. تو یہ دن بہت ہی دکھ بھرے تکلیف دہ تھے,
اس لیے کہ آپ کا سپورٹ نہیں تھا. یہی دن ہے جن جس میں کئی مرتبہ آپ کو شہید کرنے کی لوگوں نے کوشش کی. سجدے میں تو کچل رہے ہیں, گلے میں جو ہے چادر ڈال کے پھانسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دنوں کئی قاتلانہ حملے آپ کے اوپر ہوئے, اس لیے کہ کوئی بچانے والا نہیں. تو یہی دن تھے, ایک دن آپ جو ہے ام ہانی کے گھر, جو آپ کی چچاد بہن تھی, ان کے گھر آپ نے آرام کیا تھا, اور سوتے ہوئے آپ کے اوپر ایک غم کی کیفیت تھی. کاش میرا کوئی ساتھی ہوتا جو ساتھ دیتا, میرا کوئی رفیق ہوتا جو میری دلداری کرتا, کوئی دوست ہوتا جو میرے دکھوں کو محسوس کرتا. اس طرح کچھ درد درے الفاظ آپ کی زبان سے نکلے اور آپ سو گئے. اسی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. پہلے جو ہے آپ کو لے کے نکلے تو آپ کا سینہ کھول کر آپ کے دل کو دھویا گیا. جیسے ہم لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو وضو کرتے ہیں, اب اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو اب دل کا وضو ہو رہا ہے. تو دل کو پاک کیا گیا, اس کو کھولا گیا, اس میں اللہ کی رحمت اور اوپر سے چیزیں لائی گئی تھیں, وہ تشت میں وہ جو ہے ڈالا گیا. اور پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا براق پہ, ایک چھوٹا سا جانور. حضرت جبرائیل نے کہا یہ براق ہے. براق برق سے نکلا ہے, برق کے معنی ہیں کرنٹ, بجلی. تو گیا وہ ایسی تیز رفتار سواری تھی جیسے کوئی کرنٹ ہو. تو اس سے آپ جو ہے بیت المقدس تک پہنچے. راستے میں کوہ طور سے بھی گزرنا ہوا, اس کا بھی تعارف کرایا گیا. وہاں پہنچنے تک سارے انبیاء وہاں جمع ہو چکے تھے اور بالکل جماعت تیار تھی. آپ کی سواری کو ایک مخصوص جگہ سے باندھا گیا اور سب نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. اس موقع پر حدیث میں حضور نے مختلف نبیوں کی شکل کے بارے میں بتایا کہ حضرت موسیٰ ایسے تھے, حضرت عیسیٰ ایسے تھے, جب دیکھا حضور نے تو حضور نے امامت کی. اس کے بعد دوسری سواری لائی گئی جس کو رف رف, جس کا نام آتا ہے رف رف کے معنی نیچے سے اوپر جانے والی سواری, جیسے آج کل لفٹ ہے اس قسم کی سواری تھی. تو اس کے ذریعے سے آپ آسمانوں پہ پہنچے. ہر آسمان پہ بڑے اہتمام سے آپ کا استقبال کیا گیا. الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ نبیوں کے ذریعے سے استقبال ہوا, سب نے تعریفی کلمات کہے, اور اس طرح ساتوں آسمانوں سے آپ اوپر چلے گئے. اور آخر میں جو ہے بہت سارے عجائب بھی آپ نے وہاں دیکھے. سدرۃ المنتہا, قرآن مجید میں ایک درخت کا تذکرہ آتا ہے کہ کائنات کی اینڈنگ پہ ایک درخت ہے. سدرا کے معنی تو بیر کے درخت کے آتے ہیں ویسے, لیکن ایک سائنٹسٹ جو ہے جنہوں نے قرآن پہ ریسرچ کیا ہے, ڈاکٹر اقتدار فاروقی, انہوں نے جو ہے بہت سارے لمبا چوڑا ریسرچ کر کے بتایا سدرا ایک بہت ہی خوبصورت درخت پہلے ہوا کرتا تھا. اب دنیا میں چند ہیں وہ, جس کے پتے بھی بہت بڑے, اس کی لکڑی میں خوشبو, کچھ فوٹوز بھی انہوں نے دیے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محلات میں لکڑی لگی ہے اسی کی لگی ہے. اور جو ملکہ سبا کے زمانے میں جو زبردست سیلاب آیا اس علاقے میں, تو وہ پورے درخت ختم ہو گئے ہوتا ہے. تو وہ درخت کافی وسیع, کشادہ, خوبصورت ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ان کی ریسرچ ہے. عام طور پہ تو اسے بیری کا درخت ہی مانا گیا, ترجمہ بیری کا درخت ہی کیا جاتا ہے. تو ایک بڑا درخت جو ہے کائنات کی انتہا پہ, چھٹے آسمان پہ اس کی جڑ اور ساتویں آسمان سے آگے اس کی شاخیں ہیں. تو قرآن پاک میں اس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا کہ معراج کے اس سفر میں حضور نے سدرا پر خاص تجلیات, خاص مشاہدے اللہ نے کروا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, چونکہ نبیوں کو غیب کی دیکھی ہوئی, غیب میں چھپی ہوئی چیزیں لوگوں کو بتانی ہوتی ہے. تو ہر نبی کو غیب کا دورہ کرایا گیا ان کے اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے, جس درجے کا ان کو کام کرنا تھا, ان کا مقام اور مرتبہ تھا, سب کو ہی غیب ملکوت السماوات کی طرف دکھائے. لیکن حضور چونکہ نبی کامل تھے, آخری نبی تھے, نبیوں کے سردار تھے, اس لیے آپ کو جو معراج ہوئی وہ بالکل کامل درجے کی, تاکہ آنکھوں سے دیکھ کے آئے اور نبی جب کہے تو بات کچھ اور ہو گئی. تو سدرا کا جو تذکرہ قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, وہ بے شک آپ نے ان کو دیکھا دوسرے نازل ہونے کے موقع پر. تو جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا آپ نے وہاں, عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پورے الفاظ ایسے ہیں جو غیر واضح ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا ایسی ہے کہ وہاں کی کوئی چیز اس دنیا میں سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کے اوپر ایسا ایسا منظر چھا رہا تھا، جو کچھ کے چھا رہا تھا، کیا چھا رہا تھا اس لیے کہ بتا نہیں سکتے، وہ دنیا الگ ہی الگ. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا حسین وہاں کا منظر تھا، پتے پتے پہ فرشتے عبادت کر رہے تھے، اور فرشتے کوئی سنہرے پتنگوں کی طرح سے نظر آ رہے تھے، اور اتنا خوبصورت مندر تھا، منظر تھا کہ کوئی مخلوق اس کو بیان نہیں کر سکتی. حضور نے فرمایا وہ منظر جو سدرہ پہ حضور نے دیکھا. سدرہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایسا درخت، ایسی جگہ ہے کہ عالم امر سے، کائنات سے اوپر کی جو دنیا ہے وہ الگ ہے، وہ یوں سمجھے الیکٹرانک کے ٹائپ کی دنیا ہے، وہ نور کی دنیا، یہ مادے کی دنیا. تو کائنات کے اوپر سے جو بھی امر آتا ہے اللہ کا، وہ فرمایا سدرۃ المنتہی پر آ کے وہ شکل چینج ہو جاتی ہے اس کو، پھر اس دنیا کے مطابق اس کا روپ ہو جاتا ہے. تو وہاں سے جو ہے جو کچھ بھی دنیا سے جاتا ہے وہ سدرہ کے پاس جا کر چینج ہو کے اوپر جاتا ہے، اوپر سے جو آتا ہے سدرہ کے پاس چینج ہو کے نیچے آتا ہے. بڑی اس کی عظمت، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تجلیات دیکھی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ جو تجلیات آپ جب دیکھ رہے تھے تو آپ کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکی نہیں، وما طغى، اور سرکشی بھی نہیں کی، دیدار کے وقت بے چینی کا اظہار ہو رہا ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، نہیں، پورے ادب کے ساتھ آپ نے مشاہدہ کیا غیبی چیزوں کا یا اللہ کے جلووں کا. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری، بے شک آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں دیکھی. بہرحال وہاں سے اللہ کے نبی آگے بڑھے اور مختلف مناظر آپ کو دکھائے گئے. جنت اور دوزخ کے منظر دکھائے، اور اعمال کا جو صلہ ہے اس کے بھی مناظر دکھائے گئے. ایک جگہ حضور نے منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، جیسے ہی وہ بیج ڈال رہے ہیں فوراً کھیتی تیار ہو رہی ہے، اور اس کی کٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر وہ بیج ڈال رہے ہیں، پھر کھیتی، تھوڑی دیر میں کھیتی تیار ہو رہی ہے، وہ اسٹور کرتے جا رہے ہیں. تو حضور نے پوچھا جبریل سے یہ کیا بات ہے، تو فرمایا یہ نیک لوگوں کی مثال ہے کہ نیک لوگ جو اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال کی برکتیں ایسے ہی مسلسل ظاہر ہوتے رہتی ہیں، بار بار دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، آخرت میں بھی. کھیتی فوراً ان کی تیار ہوتی رہتی ہے، وہ اسٹور کرتے رہتے ہیں. اور وہاں ایک عجیب چیز دیکھی آسمانوں میں کہ حضرت بلال کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، ایک چلنے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز؟ تو چونکہ حضرت بلال ان دنوں بڑی مصیبتیں جھیل رہے تھے، اللہ کے نام پہ ان پہ بڑے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو اللہ کے پاس بھی بڑی محبوب شخصیت تھی. حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ بلال زمین پر چلتے ہیں تو آسمان پہ ان کی چلنے کی آواز اللہ سنتے ہیں، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں. اور مختلف اعمال، جیسے حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، جیسے اونٹ کے ہونٹ بڑے ہوتے ہیں، اور اس کو بڑی بڑی خینچیاں لے کر ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جیسے کاٹا جاتا ہے پھر سے ان کے ہونٹ وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کون ہے یہ لوگ؟ لیکن لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے، انہیں ایسا کر رہا ہوں گا نا، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی باتیں کرتے تھے. ہم لوگ کتنا آسانی سے بدگمانی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی رائے قائم کی، اور یہ کر رہا ہے اس کا یہ مطلب ہوں گا. تو یہ بدگمانی کرنے والے، وہ باتیں جو کرنے والے ہیں، ان کی زبانوں کو کاٹا جائے گا. فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے، حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو فرشتے گلا دبا رہے ہیں، ان کا گلا دبا رہے ہیں تو ان کے دیدے باہر نکل رہے ہیں، بالکل جان کی نکلنے کی کیفیت ہو رہی، پھر چھوڑتے ہیں پھر دباتے ہیں، یہ بری حالت ان کی بن رہی ہے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ ایسے بیان کرنے والے ہیں، وعائز ہیں، جو بیان کر کے امت کو لڑاتے تھے، امت میں تفرقہ ڈالتے تھے، اور پبلک میں ایسے لوگوں کی بڑی دھوم رہتی ہے جو لڑانے والی تقریریں کرے، سب گمراہ، چھوٹی چھوٹی تحقیق لینا اور سب کے بارے میں نفرت پیدا کرنا. تو حضور نے فرمایا یہ امت کے وہ وعائز ہیں جو امت کو توڑتے تھے، تو اب ان کا گلا دبایا جا رہا ہے، کہ اپنے گلے سے کیا کیا بولتے تھے، امت کا جینا دوبھر کرتے تھے. اور ایک حضور نے لکھا کہ جسم تو انسان کا ہے، چہرے سور جیسے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. اچھا یہ کون ہے؟ فرشتے نے کہا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں. اور شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کے واسطے جو بکنے والے گواہ ہیں وہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں. ہمارے حیدرآباد میں بھی مختلف ریاستوں میں سروے کیا گیا، جو لوگ مستقل ان کا پیشہ یہ ہے کہ عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینا، اس میں مسلمان سب سے زیادہ. کتنی عبرت کی بات ہے. حضور نے اس کو بڑے انسان کے بہت ہی سنگدل ہونے کی علامت، اپنی روٹی کے واسطے معمولی کسی بے قصور کو مصیبت میں ڈالنا کتنی سنگدلی ہے. اس لیے اس کو 10 بڑے گناہوں میں حضور نے شمار کیا، جھوٹی گواہی دینے والی. پھر دیکھا حضور نے کہ کچھ عورتیں ہیں، ان کو کتیوں کا روپ دے دیا گیا، کتیوں کی طرح سے وہ چیختے، سے کتے چیختے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، لمبی لمبی آوازیں، چیخنا، ہرانا. تو حضور نے کہا یہ کو نہیں، فرمایا یہ آپ کی امت کی عورتیں جو گھروں میں شوہروں سے لڑتی رہتی ہیں، مختلف آوازیں نکالتی رہتی ہیں، ان کو اللہ نے اس طرح سے سزا دی ہے. ایسے ہی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، حد تو ان کا چھوٹا ہے مگر ان کے اوپر فرشتے پہاڑ لا کے رکھ رہے ہیں، جیسے ہی پہاڑ رکھا جاتا ہے وہ پچک جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پچک گئے تو فرشتے پھر وہ پہاڑ لڑک کے پھر چلا جاتا ہے، پھر اس اچھے ہو جاتے ہیں فرشتے، پھر لا کے پہاڑ ان پہ پٹکتے ہیں. تو پہاڑ کے ذریعے سے ان کو بار بار کچلا جا رہا ہے. سمجھے؟ تو کون ہے؟ فرمایا یہ، فرمایا یہ امت کے تکبر کرنے والے لوگ تھے، جو یوں چلنے کی کوشش کرتے تھے، ذرا سائز تو ہے اتنا نہیں مگر پھر بھی تان کے ذرا اونچا ہونے کی کوشش کرتے تھے، اللہ ان کو دبائے. اور چونکہ ہر وقت اپنے بڑا پن کا، اس کے بڑی بڑی دعوتیں کیوں کر رہے ہیں لوگ، شاندار دعوتیں کیوں کر رہے ہیں، سب دکھاوے کا، بڑا پن دکھا. ان کا بڑا پن قیامت میں دکھایا جائے گا، تم کتنے بڑے ہو، اس لیے پیسہ دیا گیا ہے تم. اور بڑے پن کے لیے باتیں کیسی کیسی کرتے ہیں، کام کیسے کیسے کرتے ہیں، کتنے لوگ تو پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں صرف نام کے واسطے، دکھاوے کے واسطے بے تکا خرچ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں. تو تکبر کرنے والوں کو فرمایا پہاڑوں سے کچلا جائے گا. حضور نے دیکھا. اور ایک دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے کٹھر لا کے، بوجھ لا کے رکھا جا رہا ہے ان کی پیٹھ پہ، وہ بالکل اٹھا نہیں پا رہے ہیں، پچک رہے ہیں اس کے اندر، مگر پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں، اور اٹھاؤ بول، بوجھ پہ بوجھ اپنے اوپر لادتے جا رہے ہیں، ان کو وہ سزا دی جا رہی ہے. یہ کون ہے کہ جو دنیا میں ذمہ داریاں لیتے رہتے تھے، امانتیں لوگوں کی رکھتے تھے، ذمہ داریاں لیتے تھے، ادا پورا نہیں کرتے تھے اور ذمہ داریاں لیتے تھے. پہلے سے ہی جو ذمہ داری ہے پوری کرو، اس کی امانت، اس کی امانت، امانت لینا، اس کا حق ادا نہ کرنا، ذمہ داریاں لینا. ہم لوگ کیا ہے، دین بس خالی نماز روزے کو سمجھے ہوئے، امانت داری، اپنی ڈیوٹی پوری کرنا، یہ سب چیزوں کو ہم نے دین ہی نہ. حضور نے آسمان پہ بلا کے اللہ سمجھا رہے ہیں دین میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو لوگ ذمہ داریاں لیتے ہیں پوری نہیں کرتے، ان کی مثال، بڑے بڑے بوجھ ان کے اوپر رکھے جائیں گے. اور ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کی کھوپڑی کو کچلا جا رہا ہے، کچلنے کے بعد جیسے فرشتے ہٹتے ہیں پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پھر اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ بے نمازی، دنیا میں اس کو سر جھکانے کی فرصت نہیں ملتی، اس لیے اس کو سر، اس کے سر کو یہاں کچلا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں دیکھا کہ ان کے سروں پہ ہی، عورتوں اور مردیں سروں پہ ہی شرمگاہ بنی ہوئی ہے، اور اس میں سے گندا پیپ نکل رہا ہے، اور وہی وہ پی رہے ہیں، وہی چاٹ رہے ہیں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ان لوگوں کو سزا ہو رہی جو زنا کاری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ راستہ رکھا لیکن یہ گناہوں کے راستے میں جاتے تھے، تو اللہ نے ان کے چہرے پہ شرمگاہ بنا دی تھی. تم تو دیکھنے میں اوپر سے اچھے لگتے تھے، تم تو نیچے سے اوپر تک شرمگاہ بن گئے تھے دنیا میں، تم کو ایک ہی چیز یاد تھی، گندگی. اس واسطے تمہارے چہرے پہ ہم نے شرمگاہ بنا دی، اور تمہاری یہی غذائی یہ ہے بس. اس طرح اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے. ارے کچھ لوگوں کو حضور نے دیکھا کہ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، یا ان کو کاٹ کاٹ کے کھلا جا رہا ہے انہیں کا گوشت. یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ جو غیبت کرنے والے ہیں وہ. تو بہرحال ایسی مختلف اعمال کی جو سزائیں ہیں وہ بھی دکھائی گئی, اور اس موقع پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص احکام بھی دیے گئے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے. 15ویں پارے کا جو پہلا سورہ ہے آدھے پارے کا, وہ معراج کے موقع پہ جو وحی ہوئی ہے اسی کی تفصیل اس میں. تو 12 احکام اس میں دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شرک نہ کریں, یہ گویا پورے دین کا خلاصہ ہے سمجھیے. ایک ہے سب سے پہلے شرک نہ کرے آدمی, دوسرا ہے ماں باپ کی عزت کرے, تیسرا اس میں آرڈر ہے کہ حق والوں کا حق ادا کرو, کسی کا حق مت مارو, اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو, آتد القربہ, اور اس میں ہے کہ کنجوسی بالکل مت کرو, اور پھر اس کے اپوزٹ اسراف مت کرو, غیر ضروری خرچ, ضرورت سے زیادہ خرچ اور بغیر ضرورت کے خرچ مت کرو, اعتدال سے رہو, اور اس میں ہے اولاد کو قتل نہ کرو. فیملی پلاننگ جو کی جاتی ہے اس امید پر کہ اچھی آرام کی زندگی گزاریں گے, اس کے لیے بچوں کو روکا جاتا ہے. بچوں کی تربیت کے واسطے اگر گیپ بڑھایا جا رہا ہے کسی طریقے سے تو وہ تو جائز ہے, لیکن دماغ میں یہ ہے کہ کم بچے ہوں گے تو خوب عیش کریں گے, اس وجہ سے فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے, روکا جا رہا ہے. تو قتل اولاد ہے, اولاد کو قتل کرنا. ایسے زنا سے روکا گیا جو اس موقع کے 10-12 حکم ہیں. اور ایک ہے مال یتیم کو کھانا. تو مال یتیم کا مطلب یتیم ہی نہیں, جو بھی ذرا کمزور ہے, موقع مل رہا ہے, ہڑپ کرنے کا موقع ہے, آپ ہڑپ کر رہے ہیں تو وہی کام کر رہے ہیں. مال یتیم سے روکا گیا, ان کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا گیا. ایسے ہی وعدہ پورا کرنے کا, جو بھی وعدہ کرو پورا کرو, عہد کو پورا کرو. اور صحیح تولو, صحیح تولو کے علماء میں کیا لکھا, صحیح تولو کا مطلب ہر معاملے میں سامنے والے سے جیسے آپ برابر حق لے رہے ہیں اس کا حق بھی پورا دو. صحیح تولنے میں یہ سب شامل ہے, صرف ترازو ہی نہیں. اور اس کے اندر 11واں حکم جو ہے اس موقع پہ جو دیا گیا ہے, لا تقف ما لیس لک بعلم, جو چیز تم کو معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. یعنی بدگمانی کرنا, کسی کے عیب تلاش کرنا, کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرنا. اور فرمایا 12واں جو حکم ہے, لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اترا کر مت چلو. اور اس وقت نہیں یہ سمجھانے کا, ورنہ اس زمانے میں عالمی سطح پر جو غلطیاں پھیلائی گئی ہیں اس کا رنگ روپ الگ ہے, مگر سب اسی میں آتے ہیں, اس وقت کی خاص تہذیب. تو بہرحال یہ معراج کا جو واقعہ ہے بہت اس کی تفصیلات ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اس کو حدیث کی کتابوں سے, صحیح حدیث کی کتابوں سے بھی پڑھے اور اس کی تفصیلات پڑھے, اور اس کو گھروں میں تذکرہ ہو, اس کا اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اور اس موقع پر سب ارادہ کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واقعہ معراج سے ظاہر ہوتی ہے, ہم سب لوگ حضور کی اس عظمت کا اقرار کرتے ہوئے آج کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھیے. آج کسی وقت اپنے گھر میں یا یہاں نماز کے بعد ایک تعداد میں طاق عدد آپ لوگ درود شریف پڑھیے, اور حضور کے سامنے, اللہ کے سامنے حضور سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.